رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. باقاعدگی سے گروپ میں شریک ہونے والے جانتے ہیں یہ وہ مہینے ہیں جن میں کسی وقت بھی سفر حج پہ روانگی ہو سکتی ہے، بلکہ اب تو صورتحال واضح ہو جانے کی بنا پر یہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ یعنی 8 مئی کا جمعہ اس سال کا آخری درس ہوگا، اور پھر پرانے دستور کے مطابق باقرۃ الاول میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ 2 تقاریر اب باقی بسی ہیں. تو جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی عرض کیا گیا کہ متفرق کچھ مسائل بیان ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، دونوں فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. اتنا وقت نہیں کہ پرانے مسائل کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، تو ذاتی طور پر میرے لیے فائدہ متفرق مسائل میں، اور پھر یہ اس بہانے کچھ ایسے مسئلے کہ اگر ہم ترتیب سے چلیں تو ان کی باری کافی سالوں کے بعد آئے گی، وہ کچھ کان میں پڑ جاتے ہیں. گزشتہ تقریر میں جس مسئلے کو بیان کیا گیا، اگرچہ وہ موضوع اپنی جگہ مکمل تو ہو گیا، قضائے عمری کا طریقہ کار اور اس سلسلے میں پائی جانے والی ایک عام غلط فہمی، لیکن تقریر کے آخر میں ایک ایسا مسئلہ بیان ہو گیا کہ جس کی تھوڑی وضاحت آج ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. گزشتہ تقریر کے آخر میں قضائے عمری کے سلسلے میں یہ اصول آ گیا کہ ہر وہ عبادت جو اسلام میں پہلے سے ثابت ہو، اگر کوئی ضعیف حدیث ایسی مل جائے کہ اسی عبادت کے کسی خاص پہلو کو یا فضیلت کو یا ثواب کو بیان کر رہی، تو چاہے معلوم بھی ہو کہ یہ حدیث کمزور ہے پھر بھی اس پہ عمل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی کمزور حدیث ایک بالکل نئی چیز اسلام میں ایجاد کر رہی ہے جو چیز شریعت میں موجود ہی نہیں ہے، پائی نہیں جاتی، اور اس کے بارے میں کوئی انتہائی کمزور یا ضعیف حدیث کوئی چیز بیان کر رہی تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر صحیح حدیث ہو تو حدیث کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ چیزیں ہمیں بتائی جائیں کہ جو پہلے سے ہم کو معلوم نہ ہو. شریعت بنتی ہی حدیثوں سے، تو اگر کوئی صحیح اور طاقتور حدیث آ گئی اور وہ ایک بالکل نئی بات کو، ایک بالکل نئے مسئلے کو، ایک بالکل نئی عبادت کو ایجاد کر رہی، تب بھی ہمیں قبول کرنا ہو. یہ نماز، روزہ، حج، زکات، صوم، تقریباً یہ ساری وہ عبادتیں ہیں کہ جو اسلام سے پہلے نہیں تھی یا اس شکل میں نہیں تھی، حدیثوں ہی نے ان کو ہم تک پہنچایا. لیکن اگر بالکل نئی چیز آ رہی ہے تو کمزور حدیث نہیں چلے، لیکن یہی کمزور حدیث ان عبادتوں میں چل جائے گی جو اسلام میں پہلے سے ثابت ہیں. ان لوگوں کے لیے میرے اب تک کے جملے مشکل ہوں گے جو گزشتہ درس میں نہیں تھے. میں تفصیل میں جانا بھی نہیں جا رہا ہوں، صرف باقاعدگی سے آنے والوں کے ذہن کو اس طرف متوجہ کیا تاکہ آج کی بات واضح ہو جائے. اور پھر میں نے مثال دی تھی کہ کوئی معجزہ لکھ کے تقسیم کرانا، اسلام میں اس طرح سے کوئی چیز ثابت نہیں، اس میں اگر کوئی نئی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. لیکن دعا پڑھنا اور دعا مانگنا یہ اسلام میں ثابت ہو. اب اگر کسی ضعیف حدیث میں کوئی نئی دعا ہم کو بتائی گئی اور اس کی اتنی فضیلت و ثواب کہ بعض اوقات شاید عقل انسانی حیران بھی رہ جائے، تب بھی اس دعا کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلاً دعائے نور کبیر جو اس کی فضیلت اور ثواب اس کے ساتھ لکھا ہوا وہ کسی بھی معتبر ضعیف بلکہ جیسا میں نے کہا ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں, اس کے باوجود اس کو پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ اس دعائے نور کے تعارف میں جو کچھ اس کی فضیلت بتائی گئی اس سب کو اگر ہم بالکل نکال بھی دیں تو خالی وہ جو دعائے نور ہے اس میں سوائے اللہ کی تعریف کی اور کیا ہے جو ویسے ہی اسلام میں ثابت ہے. نماز بعثت قبر, نماز غفیلہ, قضاء عمری کے بدلے میں جمعۃ الوداع کی چار رکعت نماز, وہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں. اب یہاں پر ایک ایسا مسئلہ آ گیا, کسی کا سوال تھا لیکن اس کے حوالے سے ایک عام مسئلہ بیان کرنے کا موقع بھی ملے, اور یہ جو اب مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہ ویسے اصول فقہ میں یعنی درس خارج میں زیر بحث آتا لیکن عام مقلد کے لیے تو اس بحث کی ضرورت نہیں, اور وہ مسئلہ یہ کہ چلیں اگر کسی کمزور حدیث میں کوئی خاص نماز ہم کو بتائی گئی کہ فلا حاجت کے لیے یہ نماز پڑھ لو, جیسے مرنے والے کی بخشش کے لیے فلا نماز پڑھ لو, حدیث کمزور تو بیان یہ کیا گیا کہ پھر بھی وہ نماز پڑھ لی جائے کیوں, اگر حدیث نہ بھی آتی تو نماز ایک اچھی چیز جو اسلام میں ویسے ہی ثابت ہے. اعتراض تو نہیں, کسی کا سوال یہ ہوا لیکن درس خارج میں بعض مستحقین کا یہ اعتراض ہوتا اور وہ یہ کہ ایسی نمازوں کے بارے میں تو یہ اصول ہم مان لیں گے جس کا وہی طریقہ بیان کیا گیا ہو جو اسلام میں عام طریقہ کار, لیکن اگر ضعیف حدیث میں نماز کا کوئی ایسا طریقہ کار بیان کیا جا رہا جو عام طریقہ کار سے ہٹ کر, تو کیا یہ جو اضافہ ہو گیا نماز میں یہ سبب نہیں بنے گا کہ ایسی نماز کو ہم چھوڑ دیں؟ دیکھیے جو لوگ سمجھ نہیں پائے میرا سوال ان کے لیے خاصی دقیق گفتگو ہو گئی, آج مجھے آدھے گھنٹے مسائل بیان کرنا ہے, آدھے گھنٹے تو تقریر ہوگی, تو ایسے لوگ کے جو مسائل میں میرا ساتھ نہیں دے پا رہے گزشتہ دو درس کی طرح آج نہیں ہوگا کہ پورے پورے گھنٹے مسائل, لیکن اس کے یہ جو میں نے سوال اس وقت اٹھایا اس کی ایک وضاحت ہو جائے جو ویسے ہی عام مومن کے عام حالت میں بھی کام آ سکتی, اور وہ یہ کہ آیت اللہ ہے کوئی اپنے درس خارج صاحب ہدایت کے اعتراض کا جواب دے رہی, کیونکہ یہ جو جملہ میں نے فقط تعارف کے لیے پڑھا, اخباری علماء میں سے بہت ہی مشہور شخصیت ہے صاحب ہدایت, انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ اگر نماز بعثت قبر مثلاً ضعیف حدیث سے ثابت ہو اور اس میں یہ ہوتا کہ الحمد کے بعد انا انزلنا کا سورہ ایک دفعہ پڑھ لو تو کوئی بات نہیں کہ یہ تو عام نماز کا طریقہ کار, مگر اس میں یہ کہا گیا کہ الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھو جو ایک پورا سورا نہیں, اب یہ آیت الکرسی پڑھو یہ نماز کے طریقے میں تبدیلی ہو گئی, نماز کا طریقہ تبدیل کرنے کے لیے تو ضعیف حدیث نہیں چلے گی. اس کا جواب جو آیت اللہ ہے کوئی امام خمینی, آیت اللہ ہے گلپائے اور دور حاضر کے تمام مرائے نے دیا, وہ یہ کہ تین چیزیں ایسی ہیں, اب یہ ایک عام آدمی کا مسئلہ بھی بن گیا جس کو اب تک میری گفتگو سمجھ میں نہ آئی. فرماتے ہیں ہمارے تقریباً دور آخر کے تمام مستحجی کہ تین چیزیں ایسی کہ نماز میں آپ ان کو جہاں بڑھائیں اور جتنی مقدار میں بڑھائیں اس سے نماز سے فرق نہیں پڑتا, یہ نماز کے اندر مداخلت نہیں, یہ نماز کی شکل میں تبدیلی نہیں. تین ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں آمدت یعنی جان بوجھ کر بھی پوری نماز میں کسی بھی مقام پہ اضافہ کرنے کی اجازت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں مکروہ, لیکن فی الحال مکروہ اور مستحب کے مسئلے کو چھوڑ صرف ایک بات کہہ رہے ہیں, نماز صحیح ہے یا نماز غلط, اس سوال کا جواب دیا جا رہا. اب ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں نماز صحیح تو رہے لیکن ثواب کو کم کر دیں, وہ ایک الگ بحث. تین چیزیں ایسی ہیں کہ پوری نماز میں جہاں پہ آپ کا دل چاہے, کسی کتاب میں نہیں, کسی حدیث میں نہیں, کہیں آپ خود جانتے ہیں کہ اپنی مرضی سے آپ یہاں پہ یہ اضافہ کر رہے ہیں, مگر تین چیزوں کا اضافہ پوری نماز میں ہر جگہ پہ جائز. نمبر ایک دعا, دعا نماز کے اندر اول سے آخر تک ہر مقام پہ آپ بڑھا سکتے ہیں، چاہے بظاہر وہ دعا کی جگہ محسوس بھی ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی. ہم نے تکبیرت الاحرام کہی، الحمد کا سورہ پڑھنا ہے رک گئے، اور اس کے بعد اپنی حاجتیں اپنی ذاتی دعائیں مانگنا شروع کر دیں. دو چار منٹ تک دعائیں مانگی پھر الحمد کے سورے سے اسٹارٹ کی، اب کوئی بات نہیں. دیکھیے خرابیت ہو سکتا ہے کچھ مقامات سے ثابت، اس مسئلے میں اپنے ذہن کو نہ الجھائیں، نماز بالکل صحیح. الحمد کا سورہ پڑھتے پڑھتے تیس سورے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا، بیچ میں رک گئے، ایاک نستعین پہ رک گئے، پانچ منٹ کی ایک دعا پڑھ لی، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم سے فرد کو آگے بڑھایا. اگر یہ مورد دعا نہیں ہے، یہ محل دعا نہیں، یہ دعا کی جگہ نہیں، یہ بس ایک قصور، یہ دعا ہر مقام پہ اضافہ کی جا سکتی. رکو میں آپ گئے، عام طور پر ہمارے یہاں آخری سجدے میں دعا پڑھی جاتی، نماز کا جو آخری سجدہ ہوتا، چاہے وہ خیر المسولین والی دعا ہو یا ولی العافیہ والی دعا ہو یا ارحم ابدک ضعیف والی دعا ہو، بہرحال آخری سجدے میں لوگ حاضر. لیکن آپ چاہیں تو ہر سجدے میں دعا پڑھ سکتے، اور وہ والی دعا ہی نہیں جو آپ نے اب تک سنی، امتحان میں کامیابی کی دعا، اولاد کی دعا، رزق کی دعا، صحت کی دعا، کتنے بھی مسائل. اسی طرح سے رکوع کے اندر ہمارے یہاں عام طور پہ دعا نہیں پڑھی جاتی، لیکن عراق ایران کے کئی علماء کا دستور ہے کہ آخری سجدے کی طرح آخری رکوع میں بھی دعا مانگتے، اور وہ ان کا دستور اس لیے صحیح کہ آپ کو اختیار. اسی طرح تشہد کے درمیان تشہد کو روک کے دعا بڑھا لی، دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جانا، رک گئے دو منٹ کے لیے دعا پڑھ لی. غرض یہ کہ اس طرح سے پوری نماز کے اندر جہاں جہاں اسلام نے نہیں بھی بتایا لیکن دعا مانگنے کی اجازت، پوری پوری مکمل طور پہ اجازت. اور اسی وجہ سے ہمارے کچھ مراجع نماز جمعہ کے مسئلے کی اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ پہلی رکعت کے اندر رکوع میں جانے سے پہلے قنوت ہے اور دوسری رکعت کے رکوع کے بعد قنوت ہے، اور یہ کن حدیثوں سے ثابت. عام طور پہ مراجع یہی جواب دیتے ہیں، بلکہ آغاز کوئی تو بھی یہی جواب تھا کسی مومن کے استفتاء میں کہ بعض سے نماز حضرات پہلی رکعت کا قنوت ہی نہیں پڑھاتے ہیں جمعہ میں، اور بعض لوگ پڑھا لیتے، بعض کے جماعت نماز جمعہ میں بھی قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے. تو یہی جواب دیے کہ قنوت ایک دعا ہے، اور دعا ایک ایسی چیز کہ اس کا کوئی محل، کوئی موقع، کوئی مقام معین نہیں، پڑھے نہ پڑھے چاہے رکوع سے پہلے بھی قنوت کرے، رکوع کے بعد بھی قنوت پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر نیت وہی دعا کی نیت. اب وہ ایک الگ مسئلہ آتا کہ اگر کسی آدمی نے یہ نیت کر لی کہ میں الحمدوں کے سورے کے بیچ میں دعا پڑھ رہا ہوں اور یہ دعا اسلام نے بتائی ہے، تو وہ نیت بدعت ہو گئی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایسی نیت عام طور پہ یہ آدمی تو نہیں کرے گا جو مسئلہ سن رہا. تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو نماز میں ہر جگہ بڑھائی جا سکتی ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ نماز کے اندر دعاؤں کی دو قسمیں علماء نے کی، عربی کی دعا اور غیر عربی کی دعا. اور پھر یہی کہا گیا ہے کہ عربی کی دعا مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن غیر عربی زبان میں دعا مانگی جائز تو ہے لیکن کراہیت کے ساتھ. وہ میں نے پہلے ہی آپ سے معذرت کر دی کہ فی الحال میں مکروہ اور مستحب کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف صحیح اور غلط کا مسئلہ بیان ہو رہا. تو اس ابھی ابھی میرے جملے کا مطلب یہ نکلا کہ پوری نماز میں آپ کہیں پر اردو میں بھی یا گجراتی میں بھی یا سندھی میں بھی یا پنجابی میں بھی یا انگلش میں بھی دعا مانگے تو مکروہ ہو سکتا ہے یہ عمل، لیکن نماز ہر جگہ صحیح. کیونکہ کوئی پوچھے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ سجدے میں اولاد کی اور رزق کی اور ساری دعائیں مانگی جا سکتی، تو اس لیے تو عربی ہی نہیں آتی ہے کہ وہ دعا اس کو بنائے. تو بنا سکتے ہو عربی میں دعا تو بہت اچھا، ورنہ کراہیت کے ساتھ صحیح آپ کی نماز بہرحال درست رہے. ہاں دوسرے مسئلے میں بڑا اختلاف ہے، اب نماز میں کون کون سی دعائیں پڑھی جائیں یہ بھی ایک مسئلہ. ترتیب کے اعتبار سے دو تین سال بعد آئے گا، اس بہانے سے آج متفرق مسائل کے بہانے سے آج کچھ تذکرہ ہو گئے. ہاں وہ ایک بحث علماء میں چھڑی، یہ بحث کہ عربی کی دعا ضروری ہے یا غیر عربی بھی چل جاتی، یہ مجتہدین میں کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں. عوام کی بات چھوڑیں، عوام کو تو ہر نئی بات غلط لگتی اور ہر پرانی بات تکرار اور اعادہ رکھتا ہے، اور رشتے جو ٹائم لگتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیان ہو، اس کو تو چھوڑ دیجا. یہ مسئلہ تو اتنا مشکل نہیں. ہاں مشکل مسئلہ وہ کہ اگر نماز میں حرام چیز کی دعا مانگی جائے، بہرحال وہ گناہ تو ہے لیکن اس سے نماز صحیح رہتی ہے یہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ. اس میں وہ دعائیں بھی آ جاتی ہیں جو صحیح موقع پہ مانگی جا رہی ہیں. قنوت موقع ہی دعا کا، آخری سجدہ موقع ہی دعا کا. یہ ایک مسئلہ زیر بحث ضرور آتا ہے، شاید توسیع میں بھی کہیں ہو شاید نہ ہو، کہ نماز میں اگر کسی حرام کام کی دعا مانگی گئی تو وہ بہت سے علماء کے نزدیک وہ والی دعا نماز کو توڑ دیتی. ابھی میں نے کہا نا کہ نماز میں صحیح بھی دعا پڑھائی جا سکتی، لیکن یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر حرام چیز کی دعا مانگی گئی، مثلاً کسی آدمی کا کاروبار ہی حرام ہے اور وہ کسی وجہ سے کاروبار آج کل مشکل اور پرابلم میں آ گئے، آدمی کو سب سے زیادہ روزگار اور رزق کی فکر ہوتی، چنانچہ وہ ہر جگہ دعا مانگ رہا. حرام کاروبار کرنے والوں کو مکہ مدینہ نجف کربلا میں بھی دعائیں مانگ کر سنا گیا، اتنی توجہ ان کی نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی بھی ہے تو وہ حرام اس کو حرام نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو دعائیں تو مانگتے ہوئے دیکھا گیا. لیکن اگر نماز میں وہ دعا مانگے، بطور مثال اب یہ کہ شراب کا کاروبار کرے اور دعا مانگے، یہ شاید لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے کہ ایسا تو کوئی آدمی نہیں ہوگا، لیکن یہ عین ممکن ہے. اور ممکن آپ کے لیے، لیکن میں نے تو خود دیکھا کہ کوئی ایسے ویڈیو یا آڈیو کا بزنس کرے کہ جو اسلام میں حرام، اور کسی وجہ سے وہ پرابلم میں آ رہا، دعا مانگتا کہ میرے رزق اور روزگار میں برکت رہے یا وہ مسئلہ دور ہو جائے. اب یہ حرام دعا اگر ایسے آڈیو یا ویڈیو کا کاروبار کر رہا ہے کہ جو اسلام میں حرام ہو، یا مثلا نائی بھائی کی مثال تو بہت زیادہ ہو چکی کہ ہمارے یہاں جس انداز سے یہ حجام یا نائی کی دکان چلتی، جس میں 90% ہی حرام ہوتا ہے شیف کی وجہ سے، تو اس کی دعا مانگے، لیکن اس کو میں بیان نہیں کرتا ہوں. اور زیادہ اس کی کھلی مثال، بالکل واضح مثال، کہ کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بینک میں ملازمت کے لیے درخواست دے کے آئے اور اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کو یہ ملازمت مل جائے. جو پورا مسئلہ بینکنگ کا ہے اس میں 1 یا 2% کو چھوڑ، 98% یا 95% یا 90% کی وہ دعا تو حرام دعا. اب ہو سکتا ہے کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو جہاں سود نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ، یا ہو سکتا ہے کہ سودی ڈپارٹمنٹ کی نوکری، مگر یہ آدمی اس وقت اس منزل پر آ چکا ہے مجبوری کہ اس کے لیے حرام حلال ہو جاتا، مگر یہ 10% لوگ ہوں، 90% لوگ حرام. بینک میں جائیں گے تو یہ بہت مشکل ہے کہ غیر سودی ہی کا خیال رہے، اور استعار کی یہ کیفیت کے مرنے کے قریب ہو رہے ہیں، بڑا مشکل. اس کے باوجود دعا مانگی جاتی، بلکہ دوسروں کے اجتماع سے دعا بھی کی جاتی، چاہے وہ توجہ نہ ہو یا توجہ ہو تو اس کو اہمیت نہ دے رہے. لیکن میں نے کہا کہ بات چیزیں بالکل کلیئر، آپ بینک کی نوکری کی دعا کرنا بھی حرام، کسی سے اجتماع سے دعا کی بات کہنا بھی حرام، اور اجتماع سے دعا والا اگر اس اجتماع کو قبول کر کے وہ دعا کر بھی دے تو وہ بھی حرام، سوائے اس کے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بیچارہ اتنا مجبور کہ اس کے لیے بینک کی نوکری کی اجازت ہے. عام آدمیوں کی بات ہو رہی، یہاں تک یہاں پر اس مسئلے کو بھی نہ لایا جائے کہ جی ہم آگاہ کوئی کی تکلیف میں ہے، مجبور المالک ہے تو تنخواہ ہمارے لیے حلال، لیکن عمل حرام. اور آپ دعا یہ نہیں مان رہے کہ ساری گھر بیٹھے تنخواہ مل جائے، بلکہ نوکری مل جائے، نوکری بہرحال حرام، سوائے 5-7% لوگوں کو چھوڑ کر. تو خیر اب آئیے مسئلے پر، یہ دعا اگر کوئی آدمی عام حالت میں مانگتا ہے تب بھی حرام اور گناہگار، اور اگر نماز میں مانگتا ہے تب بھی وہ حرام اور گناہگار. ہو سکتا ہے کہ جو مسئلے آج بیان ہو رہے اور بہت سے لوگ ان کو پہلے سے جانتے، یہ مسئلہ پتہ نہ ہو تو بینک کی نوکری کی امید رکھنے والا نماز میں یہ دعا نہ مانگے، اس ڈر سے کہ دعا تو عربی میں مانگی جا سکتی، بینک کی نوکری کی عربی مجھے آتی نہیں ہے اس لیے میں دعا نہیں مانگوں گا. اب تک لوگ اس سے بچے ہوئے، لیکن یہ سننے کے بعد کہ اردو میں بھی دعا جائز تو ہے چاہے احتیاط مستحب کے خلاف ہو یا مکروہ تو کوئی یہ دعا مانگ لے، اس پر یقیناً علماء نے اعتراض کیا کہ حرام کی دعا. اب اس کے اندر کچھ ایسی اور بھی مثالیں جس کو بیان کرنا کچھ مناسب نہیں لگ رہا. مثلا کسی شادی شدہ عورت کے بارے میں یہ دعا مانگا کہ اس کو طلاق مل جائے اور میں اس سے شادی کر لوں. معاشرے میں لوگوں کے قسم قسم کے مسائل ہوتے ہیں اور مسئلہ بیان کرنے والے کو ان تمام پہلوؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کو بیان کرنا پڑتا. تو یہ ہر قسم کی مثال روزگار کی ہو یا حجاب کے مسئلے کی ہو یا عام چیزوں کی ہو، ان سب کو کور کرتے ہوئے کلی مسئلہ. حرام کی دعا مانگنے کو اکثر علماء نے کہا ہے کہ وہ مبتلا نماز ہے، یعنی اس سے نماز ٹوٹ جاتی. لیکن جو میں نے جملہ کہا اس میں فرق نہیں تھا، میرا جملہ یہ تھا کہ نماز میں دعا کہیں بھی بڑھا نماز صحیح رہتی. لیکن اگر حرام دعا کی بات، وہ میرے مسئلے سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ حرام دعا اگر صحیح موقع پہ بھی مانگی جائے تو نماز کو باطل کر دیتی. یعنی قنوت میں بھی اگر مانگے جو دعا کا محض، تو وہ نماز کو باطل کر دیتی. البتہ آغا خوئی کا فتویٰ جہاں تک مجھے یاد آ رہا وہ کافی مجتہدین سے مختلف ہے کہ حرام دعا کو وہ گناہ تو قرار دیتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے نماز ٹوٹے ہی نہیں، مستحب یہ ہے کہ پھر بھی اس نماز کا اعادہ کروں. کہ یہ تھوڑی سی بحث میں اس لیے لے آیا کہ کیونکہ گھر سننے والوں میں ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو اصول اور فقہ پہ اتھارٹی سمجھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ ساری باتیں کہ کوئی کہے کہ آپ کے جملے سے تو پتا چلا کہ حرام دعا بھی جائز، کہ وہ حرام کا مسئلہ ہی الگ، وہ تو قنوت کے اندر بھی جائز نہیں ہے، جس پہ سارے کی علماء کا اتفاق ہے کہ قنوت نماز سے جز ہے. آئیے اصل مسئلے کو مکمل کیا جائے. یہ شیطان کی آنکھ کی طرح طویل ہوتا جا رہا ہے کہ تین چیزیں نماز بغیر کتاب دیکھے بغیر تحقیق کیے ہوئے اضافہ کرنے کی ہر شخص کو اجازت. نمبر ایک نماز، نمبر ایک دعا، دعا نماز میں کسی بھی موقع اور کسی بھی محل پہ آ جاتی ہے. نمبر دو تلاوت قرآن، قرآن کی آیتیں، قرآن کے سورے، وہ آپ نماز میں جہاں دل چاہے بڑھا سکتے ہیں، کم از کم نماز باطل نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ثواب کم ہو جائے، جیسے بعض علماء نے لکھا کہ سجدے میں تلاوت قرآن مکروہ، لیکن نماز غلط نہیں ہوگی چاہے آپ قرآن کی آیت یا سورہ صحیح پر بھی بڑھا دیں. اور کیونکہ یہ آپ نماز والا سورہ، لیکن ہمارا مسئلہ ہے تلاوت قرآن، جو نماز والا سورہ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے تلاوت قرآن میں وہ پابندی ہی نہیں آئے گی. کون سی پابندی؟ واجب نماز میں الحمد کے بعد ایک سورہ مکمل پڑھنا لازم. باقی علماء کے نزدیک فتویٰ ہے، آغا کوئی کے نزدیک احتیاط واجب ہے، لیکن بہرحال ایک سورہ مکمل کرنا وہ جو واجب نماز کا اپنا حصہ، لیکن تلاوت کے قرآن کیوں کہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اس لیے چاہے آپ دو آیتیں پڑھ کے چھوڑ دیں چاہے ایک آیت پڑھ کے چھوڑ دیں. البتہ تلاوت قرآن جس کو اسلام قرآن کہتا، وہ اردو ترجمہ اس میں نہیں چلے. اردو کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے نماز میں، اردو کا قرآن نماز میں نہیں چل سکتا. وہ اپنے سارے عقلی اور نقلی مسئلے انسان نماز کے باہر رکھے، نماز کے اندر جس چیز کے اضافے کی اجازت ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن عربی کا نام ہے، اسی کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں. اب اگر اتفاق سے ترجمہ دعا بن گیا تو اس ٹیکنیکل پوائنٹ سے وہ ٹھیک رہے گا کہ دعا بن گئی. مثلاً آپ نے کوئی ربنا آتینا والی جو قرآن کی آیت ہے اسی کو آپ نے ترجمہ کر کے پڑھ لیا، آپ تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جی ترجمے کا ثواب زیادہ، لیکن نماز اس لیے صحیح ہوئی کہ وہ دعا بن گئی. اس کے بعد اگر آپ نے مدحامتان کی آیت کا ترجمہ پڑھ لیا، دو شبد دڑا کہ جی اردو میں قرآن پڑھے تو ثواب بڑھ جاتا، نماز آپ کی باطل ہو گئی، کیونکہ یہ قرآن بھی نہیں رہا، یہ دعا بھی نہیں بنی. دو شبد درخت کیا دعا؟ آگے پیچھے کچھ لگا دے کہ خدا بندہ مجھے دو شبد درخت دلوا دے تو وہ دعا بنے، لیکن خالی آیت کا ترجمہ دعا نہیں. اب مسئلے کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہ قرآن نماز میں کہیں بھی بڑھایا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ قرآن یعنی عربی میں، کہیں بھی آپ بڑھا سکتے ہیں، کہیں کہیں مکروہ ہے، لیکن بات ہے کہ نماز غلط نہیں. چنانچہ اگر کوئی آدمی الحمد اور انا انزلنا کے سورے کے بعد عام نمازوں کسی بھی وجہ کہ تیسرا سورہ بھی پڑھ لے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز میں واجب بس تلاوت قرآن ہے, مجھے شوق ہو رہا ہے تلاوت قرآن کا, اس نے سورے کو بڑھا دیا. کوئی حرج نہیں ہے, اس کی نماز بالکل صحیح ہے, اس کی نماز بالکل جائز ہے, کیونکہ تلاوت قرآن کو بڑھا دینا اسلام اس کی بالکل اجازت دے گا. بلکہ آغاز کوئی نہیں, اسی چیز کو ایک دلیل بنا کے ان علماء کو جواب دیا, جیسے صاحب ہدایت طالب, انہوں نے کہا کہ نماز اسلام نے کہا کہ الحمد کے بعد ایک سورہ ہونا چاہیے دو. اب اگر ہم کچھ اور قرآن پڑھ لیں تو جو اللہ نے نماز ہم کو بتائی اس میں اضافہ ہو گیا. آغا کوئی فرماتے کہ یہ غلط, بلکہ وہ جملہ لکھتے ہیں کہ جو عوام بھی بہت استعمال کرتے ہیں کہ دو آیتیں چھوڑیں آپ سورہ بقرہ پڑھا دیں پورا کا پورا, 20 منٹ آپ کھڑے ہوئے, 25 منٹ آپ کھڑے ہوئے, آدمی انتظار کر رہا ہے کہ نہ زلہ کا سورہ ختم ہو گیا, یہ رکو میں کب جھکے, دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں پتھرا گئی اور آپ دلی دل میں سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں. ایک پارہ, دو پارہ اور تیسرے پارے کا بھی ایک حصہ. یہ مثال لکھی ہے آپ بھولے تو وہ کہتے کیا ہو, نماز آپ کی بالکل صحیح, کیونکہ تلاوت قرآن پوری نماز میں جہاں آپ کا دل چاہے آپ بڑھا سکتے ہیں, کم از کم نماز غلط نہیں ہوگی. اور تیسری چیز ذکر خدا, ذکر خدا پوری نماز میں آپ جہاں چاہیں کر سکتے ہیں. ذکر خدا کا مقصد ہر وہ جملہ جس میں اللہ کی تعریف یا اللہ کی کوئی صفت بیان ہو رہی ہے, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوۃ, جو اللہ کی تعریف ہے. ہم اور آپ تو اسے ایسا جملہ سمجھتے ہیں جس کا تعلق صرف شیطان سے, لیکن لا حول ولا قوۃ, کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں, یہ اس کا ترجمہ, یہ بھی ذکر خدا. یہ بھی آپ نماز میں کہیں بھی بڑھا, جہاں موقع نہیں جہاں محل نہیں, یعنی موقع اور محل عام آدمیوں کے نزدیک, عام آدمی کہے کہ یہاں کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے, آج تک ہم نے کسی سے نہیں سنا کہ یہاں پہ لا حول ولا قوۃ پڑھا جا رہا, مگر وہ ایک اصول کہ ذکر خدا پوری نماز میں کہیں بھی بڑھایا جا سکتا. یہ تین چیزیں ایسی ہوگی کہ نماز میں آپ اس کا کہیں پہ بھی اضافہ کر دیں. الحمد کے بیچ میں, رکوع کے درمیان, سجدے کے درمیان, دو سجدوں کے بیچ میں, تشہد میں, نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. دعا, تلاوت قرآن اور ذکر خدا, ان تین چیزوں, اب بس ایک فرق ہے, ان تین چیزوں, پہلی دو جو چیزیں دعا اور تلاوت قرآن, وہ نماز میں کہیں کہیں مکروہ ضرور ہے. دعا اور قرآن, ایسی تلاوت قرآن, اگر کہ تینوں چیزوں کی اجازت, لیکن اب ایک جملہ اور سن لیجیے, جن تینوں چیزوں کی اجازت ہے تینوں کا مقام برابر نہیں, ان میں نماز کے اعتبار سے سب سے بہتر ذکر خدا. معاذ اللہ, قرآن کی اہمیت کم نہیں ہوتی نماز کے اعتبار سے, اس لیے کہ دعا جو ہے وہ نماز میں کہیں غلطی نہیں کرے, لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں کہ ثواب کم ہو سکتا, یعنی کرا دیا. تلاوت قرآن کہیں بھی نماز میں بڑھا دے نماز غلط نہیں, لیکن کہیں ثواب کم ہو سکتا. ذکر خدا ان تینوں میں اس لیے سب سے بہتر کہ اس پہ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آپ کہیں بھی بڑھائیں, کراہیت کبھی بھی اس کے اندر نہیں. کہ ایک بات یہ, دوسری بات, بعض پرانے علماء تلاوت قرآن میں ذرا اشکال کیا. اگر کہ ہم مقلد ہیں تو ہمارا کام تو اپنے مرضی کو فالو کرنا, لیکن بہرحال ایک پرانا فتویٰ گزرا تو ہے کہ تلاوت قرآن ہر جگہ نہیں بڑھائی جا سکتی, یا دعا ہر جگہ نہیں بڑھائی جا سکتی, ذکر کے بارے میں سب متفق ہیں کہ ہر جگہ اس کو بڑھایا جا سکتا. تو اسی, اگر کبھی نماز میں کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ آپ کو اپنی نماز جان بوجھ کر یا کسی مجبوری سے ذرا طویل کرنا, کوئی ایسی جگہ آپ پھنس گئے کہ آپ کو اپنی نماز لمبی کرنا, مطلب چند دنوں کے بعد ہم لوگوں کے لیے یہ مسئلہ پیش آئے گا, حرم میں پہنچے مکی اور مدینے میں اور وہاں شریک ہو گئے عام نماز جماعت میں, الحمد سورہ ہم نے پڑھ لیا پہلی رکعت میں, جلدی ختم ہو گیا, وہاں کی قرأت ذرا لمبی ہو رہی, اب جو دو چار منٹ ہم خالی کھڑے, اگر کہ شرم خالی کھڑے رہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر یہ انسان ذرا بے چین ہو کہ الحمد سورہ پڑھ لیا ہے, رکوع میں جانا ہے مگر اس لیے نہیں جا رہے کہ جو مکے کے پیش امام صاحب ہیں ان کا بھی سورہ بہت لمبا چل رہا, اس دوران خالی کھڑے رہنے میں کوئی حرج نہیں, ان طرح بے چینی ہوتی ہے انسان کو, اور جب انسان خالی کھڑا رہتا تو شیطان اس کو ادھر ادھر بھٹکا بھی دیتا. اب ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز بھی صحیح رہے اور یہ ہم بالکل خالی نہ کھڑے رہیں. تو یہ جو تین چیزیں آپ کو بتائی گئیں آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں. مجھے دو تین منٹ آپ کو اس لیے مل رہے ہیں کہ جن پیش نماز کے پیچھے آپ ہیں وہ رکوع میں ابھی نہیں جا رہے ہیں, وہ تیار نہیں ہے ابھی رکوع میں جانے کو. اب جو آپ کا سورہ ختم ہو گئے دعا بڑھا دی, قرآن بڑھا دیجیے, ذکر بڑھا دیجیے. لیکن ذکر کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے, وجہ وہی اگر کہ آپ چاہیں تو اس دو منٹ میں دعائیں مانگتے رہیے, چاہے تو دو منٹ میں قرآن کا کوئی چیتلا سولا پڑھ لیجیے. لیکن وہی بات کہ مجھے دو آپ نے ابھی خرابیاں سنی کہ بعض علماء نے اس کو غلط سمجھا اور جنہوں نے غلط نہیں سمجھا انہوں نے بھی کہیں کہیں مکروہ تو سمجھا. تو ایک عام آدمی کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ جو اس وقت جس جگہ میں کھڑا ہوں یہاں کراہیت ہے یا نہیں. تو ذکر خدا پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے شیخ صاحب. نہیں, آپ کو اور واضح مثال دے دوں شیعہ پیش نماز. آپ کسی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تیسری رکعت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے کہہ دی, لیکن ابھی پیش نماز خاموش بھی ہے اور وہ رکوع میں نہیں جا رہے, تو شاید تین مرتبہ یہ دعا پڑھے. یہی اصول, چاہے تو اس دوران کوئی دعا مانگے, چاہے تو اس دوران تلاوت قرآن کر لو, چاہے تو اس دوران ذکر خدا کر لو. مگر عام طور پہ ذکر خدا بتایا جاتا ہے کوئی ذکر کرو, وہی سیف سائڈ کے طور پہ کہ تین میں سب سے بہتر ذکر خدا. یا یہ مثال ظہرین اور مغربین کی نماز جماعت کے طور پر سامنے آتی. شریعت کا مسئلہ کہ جو نمازیں آہستہ پڑھی جاتی اس میں پیش نماز کے پیچھے آپ خود الحمد و سورہ نہیں پڑھ سکتے. ظہر اور عصر میں آپ الحمد و سورہ نہیں پڑھیں گے, اچھا پھر کیا کر, یہ تو خاموش رہی. یا پھر یہ ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں تو کچھ دیر خاموش رہنا, پہلی اور دوسری رکعت میں تو خاصا لمبا وقت ہو. تو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ یہی بتاتے ہیں کہ ذکر کرتے رہو. وجہ کیا, وجہ یہی کہ ذکر خدا, تلاوت قرآن اور دعا یہ نماز میں کہیں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. لیکن ان تینوں میں ذکر بہتر ہے دو وجوہات پر. اس اعتبار سے ذکر خدا ہی علماء بیان کرتے ہیں کہ پیش نماز جب الحمد اور دوسرا سورہ پڑھ رہا تو ظہرین میں تو آپ چاہے خاموش کھڑے رہیں یا زیادہ بہتر ہے کہ ذکر خدا کریں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذکر خدا نماز میں کہیں بھی بڑھایا جا سکتا. اور مغرب عشاء اور فجر کا اصول کہ اگر پیش نماز کی قرت آپ کے کان میں آ رہی ہے تو آپ کے لیے قرت حرام, اور اگر پیش نماز کی قرت کان میں نہیں آ رہی تو آپ کو قرت کی اجازت ہے, خود بھی الحمد و سورہ پڑھ سکتے. لیکن بہتر یا بہتر نہ صحیح تو یہ بھی اجازت ہے کہ آپ ذکر خدا کریں. خلاصہ یہ نکلا کہ شیعہ پیش نماز کے پیچھے ظہرین میں یا تیسری یا چوتھی رکعت میں یا غیر شیعہ کے پیچھے کبھی آپ کو مجبوری پڑ رہی ہے کہ آپ کی نماز چھوٹی ہو رہی ہے ان کی نماز بڑھ, تو جو سائز میں فرق آ رہا ہے اس کو اس جگہ فٹنگ کرنے کے لیے تلاوت قرآن, دعا اور ذکر کی اجازت دی گئی. ان تینوں میں سب سے بہتر ذکر, اس کی وجہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں. کہ یہاں تک ہماری بات پہنچی جو خود ایک پورا مسئلہ بن کے رہ گیا نماز کی گفتگو, لیکن شاید خاصے طویل عرصے کے بعد نماز فقہی مسائل میں ہمارا موضوع یہاں پہ بنا. اب آئیے یہ ساری گفتگو کا پس منظر کیا, کیوں یہ ساری گفتگو شروع, اس کا پس منظر یہ کہ نماز وحشت قبر جو پچھلی دفعہ کی مثال تھی. اگر کوئی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی روایت کمزور, لیکن پھر بھی آپ اس کو ضرور پڑھیے کیونکہ ایک نماز تو ہے. اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ نہیں, نماز وحشت قبر عام نمازوں سے مختلف, دس مرتبہ انا انزلنا ہے, یہ تو ایک ہم نے طریقہ بدل دیا, اس کا یہی جواب کہ ایک مرتبہ انا انزلنا تو آپ پڑھتے ہی ہیں, نو مرتبہ تلاوت قرآن ہے جو نماز میں جہاں چاہیں آپ پڑھا دیں. نماز غفیلہ سنت نماز, سنت نماز میں الحمد کے بعد دوسرے سورے کی ضرورت نہیں. تو اب نماز غفیلہ میں الحمد کے بعد کچھ خاص آیتیں قرآن کی بتائی گئیں. آغاز کوئی نے کہا یہ نماز ثابت نہیں, لیکن بارہ ایک عام نماز سمجھ کے پڑھ لیجیے. تو اعتراض یہ ہوگا کہ وہ آیتیں عام نماز میں کہاں ہوتی. تو آپ نے سن لیا کہ واجب نماز تک میں قرآن آپ کہیں بھی پڑھا سکتے ہیں. یہی سمجھ لیجئے کہ میں نے قرآن بڑھا دیا, جبکہ وہ واجب بھی نہیں, وہ تو سنت نماز. یہ تو جا کے مسئلے کا ایک حصہ مکمل ہوا اور بہت طویل ہو گیا یہ مسئلہ, لیکن اس میں چونکہ کئی اور پہلو بھی آ گئے, مسائل کا وقت ختم ہوتا ہے. تقریر کا دوسرا حصہ شروع ہونے جا رہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں, اسے نامکمل چھوڑتا ہوں. اسی مسئلے سے آئندہ جو آخری درس ہوگا فی الحال اس سال کا, یعنی اسلامی سال کا, تو اسی نامکمل مسئلے سے ہم وہ مسئلہ مکمل کریں گے. یہ نامکمل مسئلہ شعبان سے چلا رہا, شعبان کے مہینے وہاں بھی مکمل نہیں ہوا, اور وہ مسئلہ اپنی جگہ خود ایک اصول ہے. اور وہ اصول یہ کہ احکام شریعت یا احکام فقہ کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. بعض اوقات ایک ہی چیز دو مختلف موقعوں پہ شریعت مختلف حکم بتا رہی ہے, اور بعض اوقات وہ مختلف چیزوں کو آدمی آپس میں علم نہ ہونے کی بنا پہ ڈسکس کر دے گا, یہاں کا مسئلہ وہاں جوڑ دیتا ہے, وہاں کا مسئلہ یہاں جوڑ دیتا ہے. جس کی دو تین مثالیں, پہلی مثال اتفاقاً پچھلے جمعے کو بعض مومنین کرام سے کچھ بحث ہو رہی تھی اس میں آگے. مثلاً فطرے کے اندر مہمان کا فطرہ میزبان پر واجب, مگر وہ مہمان الگ ہے جسے اسلام مہمان کہتا, اور وہ مہمان الگ ہے جسے ہم لوگ مہمان سمجھتے ہیں. جو گفتگو ہوئی تو یہ اندازہ ہوا کہ فطرے کے بارے میں بعض اچھے خاصی معلومات رکھنے والے لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ جو اسلام نے کہا کہ مہمان کا فطرہ میزبان کو دینا, تو اس میں وہ آدمی بھی آ گیا جسے آپ نے افطار کی دعوت سے بلایا, اپنے گھر میں کھانا کھلایا اور رخصت کر دی, تو اس سمجھا گیا کہ یہ بھی مہمان. اب دیکھیں دو الگ الگ چیزوں کو ملا دیا گیا. یہ مہمان آپ کے یہاں ہمارے یہاں ہو, شریعت میں اس کو مہمان نہیں مانا گیا. شریعت میں مہمان کسی اور کو کہتے, مسئلہ آپ شریعت سے لے رہے ہیں. فطرہ شریعت کی چیز ہے کہ فطرہ دینا واجب, اور مہمان کا فطرہ دینا واجب ہے, یہ اللہ کا حکم. اللہ ہی سے پوچھنا چاہیے کہ مہمان کسے کہتے ہیں, نہیں حکم وہاں سے لیا. اور مہمان کی تعریف جو اردو میں رائے گئے وہ اس کے ساتھ ملا دی, چنانچہ بات کہیں کی کہیں پہنچ گئی, اور اس میں گناہ بھی شامل ہو گئے. گناہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اگر وہ والا مہمان جو آپ کے گھر خالی چاند رات کو کھانا کھا کے گیا, وہ اس غلط فہمی میں رہا کہ میں تو مہمان ہوں, اور میرا فطرہ وہ نکالے گا جس نے مجھے بلایا, میں اپنا فطرہ کیوں نکالوں. یہ مسئلہ اس کو اگر پتا, اس نے اپنا فطرہ نہیں نکالا, دیکھیے حرام بھی اس میں آ گئے. یہ غلطی کیا ہو کہ دو مختلف چیزوں, چونکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب سے, مختلف چیزوں کو ملا دیا گیا, دھوکہ ہو گئے. میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا آج کا کوئی خاص موضوع. دوسرا مسئلہ جو آپ کو یاد ہوگا, ماہ شعبان میں نامکمل رہا, عدہ طلاق. عدہ طلاق اور عدہ طلاق اور عدہ وفات. عدہ جو عدہ اسلام میں یہ لفظ دو الگ الگ موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے, جس کو طلاق ملے اس کا عدہ الگ ہے, جس کو وفات ملے اس کا عدہ الگ. اور عدہ الگ ہونے کے ساتھ دونوں کے احکامات بھی الگ ہیں. اگر کہ دونوں کو عدہ کہا جاتا ہے, لیکن اس کی جو تفصیل زمین آسمان کا فرق ہے. عدہ وفات میں میک اپ کرنا حرام اور گناہ, عدہ طلاق میں میک اپ کرنا مستحب اور ثواب. کہاں حرام کہاں مستحب, اگر کہ یہ بھی عدہ ہے اور وہ بھی عدہ, مگر زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا دونوں کے اندر. اور اسی طرح اور بہت ساری مثالیں. عدہ طلاق اور عدہ وفات کی ایک مثال شعبان میں آئی تھی, جس کا جواب نہیں آ سکتا تھا, نہ مسئلہ نامکمل رہا, کہ عدہ طلاق کے اندر وہ عورت کے جس کی رخصتی ہی نہیں ہوئی اور اسے طلاق مل گئی اور اگلے منٹ میں شادی کر سکتی, عدہ وفات کے اندر رخصتی نہ بھی ہوئی تب بھی چار مہینے دس دن انتظار واجب, زمین اور آسمان کا فرق. یعنی عدہ طلاق ایسی عورت کا جس کی رخصتی نہیں ہوئی, وہ جس مرد سے شادی کر لے گی شادی بالکل اس کے لیے واجب ہو گئی. واجب کا مطلب یہ اس کا شوہر ہو گئے, اس کے ساتھ اس کو رہنا پڑے, چاہے اگلے دن پچھتائے کہ میں نے کتنا غلط فیصلہ کیا. اور ابتدائی وفات میں اگر کسی مرد سے شادی کر لی زندگی بھر کے لیے اس کے لیے حرام ہو گیا، چاہے اس مرد کی خاطر یہ عورت جان دینے کو تیار مگر حرام ہو گیا. ایک ہی تو ایک لفظ ابتدا اور ایک ہی عورت نے ایک ہی مرد سے شادی کی، طلاق کیسے میں شادی کی تو اس کو شوہر ماننا واجب، اور وفات کیسے میں شادی کی تو اس کو شوہر ماننا حرام. لیکن مسائل لوگ مکسب کر دیتے لفظ ایک جیسا ہونے کی بنا پر. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ جو ابھی گزشتہ ہی جمعے کو اتفاق سے پوچھا گیا، وہ بھی کچھ ایسے لوگوں نے جن کی معلومات بہت زیادہ ہے سبھی، اور وہ کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد نابالغ کا سرپرست زیادہ ہوتا ہے ولی، مگر ولی زیادہ ہوتا رہائش نابالغ کی ماں کے ساتھ رہے گی، تو الگ الگ مسئلے ہیں. ولی ہونا سرپرست ہونا الگ، اس کا تعلق ہے روپے پیسے، اور لڑکے کی زندگی کے باقی معاملات اس کا تعلق ماں سے. اگر بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا، دادا کہے کہ میں اس کا سرپرست ہوں اپنے ساتھ اس کو لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ حرام، مگر یہ مسئلہ مستق ہو گئے. اچھا جتنے مسئلے مستق ہوئے سب کا جواب آئندہ درس میں دیا جائے گا، لیکن آج ان تین چار پانچ مثالوں سے میرا مقصد یہ بتانا کہ فقہ میں بہت ہی پھونک پھونک کر اور احتیاط کے ساتھ قدم آگے بڑھانا پڑتا. کبھی ایک ہی جیسا لفظ ایک مسئلے میں آتا ہے تو وہ واجب کو بتاتا ہے، وہی لفظ دوسرے مسئلے میں آتا ہے تو حرام کو بتاتا ہے. اور ذرا بھی انسان ذرا بھی نہ پرواہ تو واجب کو حرام اور حرام کو واجب کر دے، جو ذرا بھی لاپرواہ بھی نہیں ذرا بھی غافل، تو ہمارا معاشرہ کہ جہاں پہ جان بوجھ کے لوگ لاپرواہ بنا کرتے ہیں اور جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں اور شریعت کی یہ کہہ کے مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ قبول کرنے والا، پتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں مگر اللہ قبول کرنے والا، تو اس ماحول اور معاشرے کے اندر تو اور بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. جہاں ذرا سی غفلت آ جائے، آپ کی پوری اللہ سے پورا ڈرنے کے باوجود ایک لمحے کے لیے غافل ہو تو واجب حرام بن جائے، تو جہاں پہ اتنی زیادہ جسارت ہے خدا کی بارگاہ کہ پتا بھی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا، ہمیں معلوم بھی ہے کہ مخالفت کر رہے، پھر بھی یہ کہہ کے مخالفت کرتے کہ جی وہ معاف کر دے گا، جی وہ قبول کر لے گا، تو وہاں سے عام آدمیوں کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی. مسائل میں بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ، اور شریعت میں آپ کو کئی جگہ پہ اس کی مثال ملے گی کہ ایک ہی مسئلے دو آدمیوں کے ایک ہی مسئلہ دو آدمیوں کی ذمہ داری الگ الگ ہو جاتی، کبھی ان کی ذمہ داریوں میں ٹکراؤ بھی ہو جاتا. بہت ہی چھوٹی اس کی مثال، اکثر میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جو دس سال اور آٹھ سال پہلے تقاریر سنا کرتے. ایک عالم کا یہ مسئلہ جاننے والے کا انتقال ہو رہا، احتضار کا وقت ہے، سکرات کی کیفیت، یہ تو آخری زمانے کی نشانی بتائی گئی ہے کہ ناگہانی موتیں بہت ہوں گی، ورنہ سکرات کے اتنے احکامات ہیں اسلام میں کہ جس سے یہ اندازہ ہے کہ بہرحال اسلام اس چیز کو مانتا کہ موت کے آثار اور نشانیاں کافی پہلے سے معلوم ہو سکتے. خیر احتضار کا ایک حکم یہ کہ جو لوگ ایسے آدمی کے قریب ہوں جو مرنے کے قریب، آدمی مرنے کے قریب ہے اور ہم اس کے قریب، تو ہم کو ذمہ داری ہے کہ اسے قبلہ روک لے جائیں. یہ تقریر اب تقریر شروع ہو گئی، تو اس میں جو مسئلے آ رہے ہیں وہ پورے پورے مسئلے نہیں آتے. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اپنی مرضی چلائیں گے یا پہلے ولی سے پوچھیں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اپنی مرضی چلائیں گے یا اگر یہ آدمی کسی اور کے مکان میں تو مالک کے مکان سے پوچھیں گے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے کہ اس چارپائی کو ہٹانا ہے مالک سے پوچھنا پڑے گا، وہ تفصیلات علماء سے پوچھیں، کتاب سے دیکھیں، یا اگر کبھی ہمارے درس میں موقع آ گیا اس چیز کا تو اس کی تفصیل آ جائے. خلاصہ پا گیا اور وہ یہ کہ وقت سے مرد تکرار کی کیفیت، ایک مرتبہ جو لوگ اس کے قریب اپنا واجب فریضہ سمجھ کے اسے قبلہ رخ کر رہے ہیں، سکرات والے آدمی جو ہے ذرا ذرا دیر کے بعد غشی کے اور غفلت کے دورے پڑتے، ایک لمحے کے لیے کھو گئے، بے خبر ہو گئے، پھر ہوش آئے. اب وہاں پہ ایک عجیب تماشا بن گئی، یہ گزرا ہوا واقعہ ہے اس دنیا میں. جیسے ہی اس نے آپ کو نہیں مسئلہ جاننے والا عالم، فوراً اس نے اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا لیا. جو لوگ قریب کھڑے جو حیران ہوئے، پریشان ہوئے، چونکے، لیکن خیر اپنا واجب فریضہ سنا کے ایک مرتبہ پھر اسے قبلہ رخ کیا. اب کیا کیا جائے کہ اتنی ساری چیزیں ذہن میں بعض اوقات آ جاتی. یہ بھی ایک فقہ کا مسئلہ کہ بعض واجبات ایسے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ انجام دے چاہے پھر وہ پرانی چیز آ جائے آپ کی ذمہ داری ختم. اور بعض واجبات ایسے کہ جی نہیں, آپ کو دوبارہ اس کو انجام دینا پڑے گا اگر وہ پرانی چیز دوبارہ آ گئی, جس کی بہت ہی دلچسپ لیکن ناممکن مثال کہ مثلاً ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا, شریعت کا حکم ہے کہ قاتل کی گردن اڑا دو, ہم نے اس کی گردن اڑا دو, وہ مر گئے. یعنی لوگوں کو دھوکہ نہیں ہوا, واقعاً وہ مر گئے. پھر کبھی سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا, اسے دوبارہ زندہ کر دیا, کیا دوبارہ اس کی گردن اڑانا؟ اور دوبارہ بھی اڑا دیں تو تیسری مرتبہ وہ علاج کر کے آ جائے, تیسری مرتبہ گردن اڑانا؟ جی نہیں. قاتل کی گردن اڑاؤ, ایک موت اس کو دینا ہے بس. سائنس اگر ترقی کر کے اس کو کئی زندگیاں دے دے, دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب آئیے اسی مثال کو ہم مثال بنا دیں. چور کا ہاتھ ہم نے کاٹ دیا چار انگلی, آج تو سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے, وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کے گیا اور اس سے ڈاکٹر سے انگلیاں سلوائی, تو بطور مثال کہہ رہا ہاتھ اس کا ٹھیک ہو گیا. اگلے دن جو ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ جس نے ہمارے گھر میں چوری کی ہے وہ بالکل صحیح سالم ہاتھ لے کے گھوم رہا, کیا حکم؟ دوبارہ پکڑ کے لے جائیں اور ہاتھی میں چلا, اس کی کیا ذمہ داری؟ دوبارہ ہاتھ کاٹے؟ نہیں. یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام چور کے کٹے ہوئے ہاتھ کو مرتے دم تک دیکھنا چاہتا, مسئلہ ایک سزا اس کو ملی, وہ مل گئی. اب کسی بھی طریقے سے اس نے اس سزا برداشت کرنے کے باوجود علاج کرانے, اب دوبارہ حاکم بھی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا, ختم ہو گیا معاملہ. لیکن بعض واجبات ایسے ہیں کہ اگر ایک دفعہ آپ نے عمل کر دیا اور پھر وہ واجب ختم ہو گیا, دوبارہ اس پر عمل کرنا ہو, تیسری مرتبہ اس پہ عمل کرنا ہو. ہونے سے مثال دے کہ مسجد نجس ہو گئی, آپ نے پاک کر لیا, پاک کر کے آیا, دیکھا دوبارہ نجس ہو گئی, دوبارہ پاک کرنا, تیسری مرتبہ نجس ہو گئی, تیسری مرتبہ پاک کرنا. تو یہ واقعہ بھی ایسا ہی چل رہا کہ اب جب دیکھا کہ ہم نے اسے قبلہ رخ کیا مگر ہوش آتے ہی مرنے والے نے اپنے آپ کو دوبارہ پھیر لیا, یہ نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ تم نے قبلہ رخ کر لیا تمہاری ذمہ داری ختم. ہاں غسل میت نے یہ کہ آپ نے میت کو پاک کر کے غسل دے, غسل دے کے فارغ ہوئے, دیکھا خون نکل آئے, اب دوبارہ کوئی غسل غسل نہیں دے گا, ایک دفعہ ذمہ داری پوری ہو چکی. تو خیر قبلہ رخ میں تو یہ نہیں ہے, دوبارہ قبلہ رخ کی, ابھی قبلہ رخ کر کے ہٹے تھے کہ اس نے آنکھیں کھولی, اپنے آپ کو قبلہ رخ دیکھا, دوبارہ گھوم گئے, پھر ایک مرتبہ یہ لوگ آگے بڑھے, پھر قبلہ رخ کیا, تماشا بن گیا کہ اسے قبلہ رخ کرتے ہوش آتا ہے وہ اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا لیتا. تو آخر جب چوتھی مرتبہ پانچویں دفعہ ہو جائے یہ قبلے کی بحث چھڑی, تو ان لوگوں نے کہا کہ قبلہ ہی آپ کو ہوا کیا, ہم آپ کو قبلہ رخ کرتے ہیں جو واجب, اور آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ ہم پر واجب ہے اور آپ اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا لیتے. وہی جواب جو شریعت کا ایک اصول تاکہ تم کر رہے ہو وہ تم پر واجب ہے, جو میں کر رہا ہوں وہ مجھ پر واجب ہے, اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم لیکن مجھے معلوم کہ اس وقت موت کے قریب ہونے کی بنا قوت ماسکہ ختم ہو گئی, یہ بار بار پیشاب نکلا جا رہا مسلسل, اور قبلہ رخ پیشاب کرنا حرام, یہ مجھ پر واجب, یہ پیشاب کرنے والے پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا. تو جیسے ہی مجھے ہوش آتا ہے اور میں دیکھتا ہوں پیشاب کے قطرے نکل رہے, حرام ہو گیا قبلے کی طرف دیکھنا, میں اپنا رخ بدل دیتا ہوں. اور جیسے ہی تم دیکھتے ہو کہ میرا آخری وقت ہے اور میں قبلے سے ہٹا ہوں, تم پر واجب ہے کہ مجھے قبلہ رخ کرو. تو شریعت میں اس کی بے شمار مثالیں کہ بیک وقت دو الگ الگ ذمہ داریاں ایک ہی آدمی کے بارے میں آ سکتی, یہ تو میں نے ایک واقعہ پڑھا. اب آئیے تمام مستحجین کی تفصیلی کتابیں دیکھیں تو وہاں مسئلہ بھی خرید و فروخت کاروبار کا مسئلہ, اور وہ مسئلہ کیا کہ آپ دکاندار کے پاس جائیں, جہاں اسلامی ماحول, تو دکاندار کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کلو کوئی چیز خریدی تو وہ اس کے اوپر کچھ 10-15-20-25 گرام زیادہ دے, جو اس کے لیے مستحب, اور آپ کے لیے مستحب ہے کہ ایک کلو چیز خریدی دکاندار نے ایک کلو, آپ تھوڑا سا اس کو واپس کر دیں, تھوڑا سا کم ہی ہے, یہ آپ کے لیے مستحب ہے, اس کے لیے مستحب, خالی احتیاط نہیں ہے, اس کا ثواب بھی ہے شریعت کے اندر. دکاندار مستحب یہ ہے کہ جتنا اس نے تولا کچھ بڑھا دے, خریدار مستحب یہ ہے کہ جتنا خریدا اس میں سے کچھ کم کر دے, یہ مستحب. عام معاشرے کے اندر جہاں غیر اسلامی معاشرہ ہو تو وہاں مسئلہ الٹا ہو, جہاں عید کا معاشرہ ہو جیسے ہمارے یہاں کا معاشرہ, وہاں پر ایک طرفہ مسئلہ ہو, کبھی دکاندار دیندار ہے, آنے والے بے دین وہ کچھ زیادہ دے گا یہ لے کے چلے جائیں گے, یا کبھی خریدار جو ہے وہ دیندار, دکاندار نے توڑ کے دیا اس میں سے وہ کچھ واپس کر دے گا, تو وہ عام جو معاشرہ ہے اس میں بھی یہی ہو، لیکن اگر بالکل اسلامی معاشرہ وہاں جھگڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ دکاندار کہے گا کہ آپ نے ایک کلو خریدا، میں کلو اور 100 گرام دوں، اور آپ کہیں گے میں کلو سے 100 گرام کم دوں، اب کس طرح پھر گاڑی آگے چلے؟ اس کا مسئلہ بھی اسلام نے بتایا کہ دکاندار کی خواہش کو قبول کیا جائے گا، یہ ایک مسئلہ، اور اس کی کئی مثالیں اس کے علاوہ بھی آتی ہیں کہ بیعتوا ایسی مسئلے میں دو آدمی ٹکرا جاتے ہیں، اور تقریر کی حد تک، اب یہ مسائل آپ نے سنے لیکن تقریر کی حد تک اس کی ایک مثال اور سن لیجیے، مومن کی حاجت پورا کرنا اسلام میں افضل ترین اور اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت، اور یہ جملہ میں فقہی مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، فقط تقریری جملہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے موجودہ مراجع بھی یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں اور حاجت مومن پیش آ جائے تو مستحب نماز توڑ دیجئے یا چھوڑ دیجئے، ہمارے موجودہ مراجع بھی لکھتے ہیں، یعنی فقہی اعتبار سے بھی مسئلے کو مانتے ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ افطار بعد میں کرو، پہلے نماز مغرب پڑھو، لیکن ایک مومن دستہ خان سے آپ کا انتظار کر رہا تو اپنے اس طلاق کو چھوڑ دیجیے، پہلے افطار کیجیے پھر نماز پڑھی، یہ جو کتابوں میں لکھا ہے مسئلہ، فقہی مسئلہ یا سنتی روزے کا مسئلہ، کہ مومن آپ کو افطار کی دعوت دن کے 12 بجے دے رہا ہے، سنتی روزہ چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ حقوق الناس مستحب روزے اور مستحب نماز سے زیادہ، اور کبھی کبھار تو واجب نماز اور روزے سے زیادہ، یا مسائل حج میں تقریباً ہر جگہ دو جملے آتے ہیں، پہلا جملہ یہ کہ حج ایک عام عبادتوں سے الگ ایک عبادت، ایک پوری دنیا کے لیے بنا ہوا اصول حج میں ٹوٹ جاتا، پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ نماز کا ثواب بہت زیادہ، سوائے حج کے کہ جہاں ثواب کا ثواب نماز سے زیادہ، واضح طور پر علماء نے لکھا کہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، دیکھیے حج اور عمرے والے طواف نہیں، وہ تو آپ اسی کے لیے کہتے ہیں، حج اور عمرہ ہوتا ہے 5 دن، ہم جاتے ہیں یہاں سے 40 دن، 35 دن جو مکے میں رہتے ہیں تو سنتی عبادتیں کرتے ہیں، اب اس میں خانہ کعبہ جہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کا ثواب، اتنا ثواب، لیکن وہاں پر مستحب ہے کہ 1 لاکھ ثواب والی نماز سے بھی بہتر ہے کہ ثواب کر، اور پھر فوراً یہ مسئلہ آ گیا، اسی نے لکھا کہ اگر آپ سنت ثواب کر رہے ہیں جس کا ثواب 1 لاکھ والی نماز سے زیادہ، لیکن کوئی مومن حاجت لے کے آیا آپ کا ثواب توڑ دیجیے اور اس کے ساتھ چلیے، اس لیے کہ اصول کافی جلد دوم کے اندر یہ واقعہ موجود کہ امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کا ثواب فرما رہے ہیں، اچھا یہ اور یہ مسئلہ جو ابھی آپ نے سنا یہ ہماری نمازوں کا مسئلہ بھی نہیں کہ جی ہم سنت نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی مومن آ گیا تو اپنی نماز توڑ، معصوم اس پہ عمل کر رہے ہیں، ہماری نماز کہاں اور امام کی نماز کہاں، ہمارا ثواب کہاں اور امام کا ثواب کہاں، امام جیسا ثواب کون کر سکتا، لیکن امام نے یہ دیکھا کہ کوئی آدمی حرم میں داخل ہو، چاروں طرف دیکھا اس مجمع میں کوئی جاننے والا مل جائے، نہ ملا، مجبوری میں امام کے پاس آئے، کہا مولا میں تو سب کو نہیں جانتا ہوں، آپ امام ہیں آپ جانتے ہیں، ہے کوئی مومن اس وقت اس مجمع میں، امام سوال کرتے ہیں کہ تو کسی مومن کے بارے میں پوچھ کیوں رہا، کہا مولا مجھے ایک انتہائی شدید مسئلہ پیش آ گیا جو بغیر کسی کی مدد کے حل نہیں ہو سکتا، تو کوئی مومن مل جائے اس کو لے جاؤں، اتنا سننا کہ امام نے اپنے ثواب کو توڑا، دیکھیے ثواب توڑنا ایسا ہے جیسے نماز توڑنا، سننا ثواب کی بات ہو رہی، آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں بیچ میں نماز توڑ کے آپ ہٹ گئے، امام اپنا ثواب توڑ رہے اور اس کے ساتھ چل رہے، وہ حیران ہوا پریشان ہوا گھبرایا مولا یہ کیا، امام نے کہا کہ تو کسی مومن کو کیوں ڈھونڈ رہا، میں یہاں پہ موجود ہوں، اگر تجھے مدد کی ضرورت ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ تیری مدد کروں، حیران ہو کر کہا مولا میں آپ جبکہ آپ ثواب میں اس وقت آپ نے یہ بات کہوں یہ کیسے ممکن، امام نے کہا اس لیے کہ اگر میں ثواب مکمل کر لیتا تو مجھے ایک ثواب میں ایک کا ثواب ملتا، اور اگر کسی مومن کی حاجت کے خاطر میں اپنا ثواب توڑ رہا ہوں تو مجھے 1 ثواب پر 70,000 ثواب کا نہیں عمرے کا نہیں حج کا ثواب ملے گا، ٹوٹے ہوئے ثواب کا ثواب ثابت ثواب سے زیادہ، وہی جو آپ روزے میں مسئلہ سنتے ہیں کہ اگر عید قدیم کا روزہ آپ نے مکمل کر لیا اور مومن کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو روزہ تو آپ کا ہو جائے، لیکن اگر روزہ توڑ لیا تو ٹوٹے ہوئے روزے کا ثواب مکمل روزے سے 70 گنا زیادہ، یہاں امام ثواب نے یہ اصول بتا رہے ہیں، شہید مرتضیٰ مطہری کی داستان راستان یعنی سچوں کی کہانیاں جن کے دوم میں وہ واقعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ایک برادر ایمانی ایک مومن ہمارے دوسرے امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا مجھے پورا مسئلہ پیش آ گیا. اچھا کتنی اس میں ہمت تھی کہ امام سے کہہ رہا ہے مولا میری مدد کیجیے. اب اس انداز کی نہیں جیسے ہم معصومین کو پکارتے ہیں بلکہ اپنا کوئی ذاتی کام تھا امام سے کہا چلے میرے ساتھ, اس لیے کہ معصومین نے اپنے ماننے والوں کو بار بار یہ درس دیا امام چلنے لگے. واقعہ بہت تفصیلی ہے, میں مختصر کر رہا ہوں اپنی عادت کے خلاف اس لیے کہ میرا موضوع جو ہے وہ نامکمل رہا جا رہا. امام نے جیسے ہی اس کی بات سنی جوتیاں پہنی اس کے ساتھ چلے. اس کی چال بتا رہی ہے کہ وہ بہت جلدی میں. جب امام نے پوچھا تو پتا بھی چلا کہ مسئلہ بہت ایمرجنسی کا یا ہنگامی مسئلہ ہے, فوراً جانا. ہر امام چل رہے ہیں. چلتے چلتے راستے میں مسجد النبوی آ گئی جو خانہ کعبہ کے بعد اس دنیا کی دوسری افضل ترین مسجد. کہ اگر خانہ کعبہ میں نماز کا ثواب لاکھ ہے تو مسجد میں 10,000, اور اگر خانہ کعبہ میں 10,00,000 ہے تو مسجد النبوی میں 1,00,000 ہے, وہ مختلف روایت. راستے میں مسجد النبوی آ گئی, پرانے زمانے کی مسجد کھلی ہوئی. امام نے دیکھا کہ میرے چھوٹے بھائی حسین مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے, مصلی پر ہیں لیکن بیٹھے ہوئے بالکل مطابق عقل سوال. اس سے امام نے پوچھا, کہا کہ اے شخص تو اپنے مسئلے کے لیے مجھے لے کے جا رہا تو کیا تو کسی اور راستے سے آیا تھا یا اسی راستے سے آیا تھا؟ کہا مولا میں اسی راستے سے آیا تھا, میرا گھر ادھر یہیں سے آیا تھا, یہی سے واپس گھر جا رہا ہوں. امام نے کہا جب تو یہاں سے آیا اور تجھے فوری مدد کی ضرورت تو پہلے تو میرا بھائی حسین تجھے نظر آیا ہوگا. اپنے گھر سے جب آ رہا تو پہلے مسجد ہے پھر امام حسن کا مکان. کہا ہاں مولا مجھے اپنے آقا اور مولا حسین نظر آئے. تو کہا جب تجھے اتنی فوری مدد چاہیے تھی, یہ عقل کے خلاف ہے کہ پہلا مسئلہ اسپتال یا ایمبولینس سینٹر قریب ہے اس کو چھوڑ کے آدمی دور چلا جا رہا, یہ عقل کے خلاف. تو تو نے حسین سے کیوں نہ کہا, آگے چل کے میرے پاس کیوں آیا؟ امام اس پر اعتراض نہیں کر رہے کہ میرے پاس کیوں آیا. امام کا سوال ہے حسین پہلے مل گئے راستے سے. اگر یہ وہ آدمی بڑا پریشان ہے لیکن اتنی حیرت کے عالم میں امام کو دیکھا, مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں یہاں سے گزرا تو پتا چلا کہ میرے امام حسین اعتکاف کے عالم میں, اور اعتکاف کے عالم میں مسجد سے نکل کے وضو خانے تک جانا غلط ہوگا. میں کیسے کہہ سکتا تھا اپنے مولا سے کہ مولا آپ میرے ساتھ چلیں, وہ اعتکاف میں. امام حسن نے کہا یہ تیرا خیال, اگر تو میرے بھائی حسین سے کہتا تو حسین اپنا اعتکاف توڑ دیتا. سنتی اعتکاف پہلے سے 2 دن توڑا جا سکتا, وہ اپنا اعتکاف توڑ دیتے, وہ مسجد سے باہر آ جاتے. اس لیے کہ میرے بھائی حسین کو پتا کہ ایک مومن کی مدد کرنے پر ایسے 70 اعتکاف کا ثواب ملتا. تو نے وہ عمل کیا جس سے حسین خود راضی نہیں, اور ایک نہیں ابھی سلسلہ ہے روایتوں. تو بار بار یہ بتا رہی کہ مومن کی مدد چاہے کیسا ہی عام مومن کیوں نہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی متقی یا پرہیزگار یا عالم یا زاہد. عام مومن جب تک اس کا عقیدہ صحیح ہے وہ مومن ہے, چاہے عمل کچھ ہی کیوں نہ ہو, اس کی بھی مدد کرنے کا اتنا ہی ثواب, سوائے اس کے کہ جہاں نہی عن المنکر میں واجب ہو جائے کہ اس سے تعلقات کو, مومن کی مدد کا یہ ثواب. مگر یہ حکم ہمارے اور آپ کے لیے, اور خود وہ مومن کے جس کو ضرورت پڑ رہی ہے مدد کی, اس کا حکم کیا؟ اس کا یہ حکم ہے کہ اللہ کا رسول یہ کہتا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ خدا کے نزدیک وہ انسان جو سوائے اس کے کہ جہاں واجب ہو جائے اور کسی کام کو کسی مومن سے نہ کرے, صرف اللہ پہ توکل کرے اور اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرے. یہاں تک کہ اگر اسے مسواک اٹھانا اور سامنے سے کوئی مومن آ رہا ہو, مسواک پڑی اس سے کہے وہ ذرا لے کے آنا میرے پاس, اس کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. اس سے بھی بہتر اللہ اس کو سمجھتا ہے کہ جو اتنے سے کام کے لیے بھی کسی اور مومن کو زحمت نہ دے, کیونکہ دو الگ ذمہ داریاں ہوں. ایک ذمہ داری ہماری کہ ہم سے کوئی مدد مانگے تو ہم چلے جائیں اس کی مدد کے لیے, اور ایک ذمہ داری خود اس انسان کی جس کو مدد چاہیے کہ جب تک یہ واقعان زندگی اور موت کا یا عزت اور آبرو کا مسئلہ نہ ہو, جتنا ہو سکے لوگوں سے کم مدد لیں. اب یہاں وہی مسئلہ کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم کھلا شخص سے مدد لیں تو اس کا ثواب کتنا بڑھ جائے, اس لیے اس کا ثواب بڑھانے کے لیے اس سے جا کے مدد لو. وہی دو ذمہ داریاں ٹکرا رہی. ہماری ذمہ داری ہم اپنے ثواب کو دیکھیں, کم از کم یہاں جتنا ہو سکے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے گریز کیا جائے. معصوم کا جملہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, چاہے اتنا ہی سوال کرو کہ تمہارے گھوڑے کا کھوڑا گر گیا, اور کسی سے کہو کہ بھائی یہ کوڑا اٹھا کے دے. گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر آنا یہ پھر آسان, گھوڑے سے اترنا اور پھر کوئی چیز دے کے گھوڑے پہ دوبارہ سوار ہو. کہہ رہے امام کہ اگر طاقت ہے اگر ہمت تو جتنا ہو سکے ایسا بھی کوئی سوال نہ کرو کہ جس میں سامنے والے کو کوئی زحمت نہیں ہے تمہیں زحمت, پھر بھی اگر ہاتھ پاؤں میں طاقت تو دو الگ الگ ذمہ داری. مومن کا فریضہ ہر ایک کی مدد کر, مگر دوسرا فریضہ خود کسی سے مدد نہ لے, یہاں تک ہو سکے اس کو اوائڈ کرے سوائے اس کے عزت آبرو یا اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش آ رہا, خصوصاً عام معاملات کے اندر. اس لیے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا, یہ نہ صرف یہ کہ پسند ہے اللہ کو بلکہ اتنا پسند کہ غزوہ تبوک پیغمبر واپس آ رہے ہیں. بہت ہی اہم لڑائی ہے تبوک کی لڑائی, اتنے اس کے اندر واقعات ہیں, اتنے واقعات ہیں کہ ایک ایسے مومن کے لیے جو صحیح شریعت سمجھنا چاہتا ہو شاید اس کے سلیبس میں یہ ڈال دیا جائے کہ غزوہ تبوک پورا پڑھو, کہاں سے یہ شروع ہوا اور کیسے اس کا اختتام ہو. خیر اسی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر مدینے میں آ رہے ہیں, پیغمبر کے استقبال کے لیے وہ لوگ مدینے سے نکلے کہ جو اس لڑائی میں نہیں جا سکے, ایک قطار سی بن گئی جو پیغمبر سے متافعہ اور معانقہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور پیغمبر بھی آ رہے ہیں ایک ایک آدمی سے ہاتھ ملا رہے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب عرب کے اور مدینے کے سرمایہ دار ہیں. ہاتھ ملاتے ملاتے پیغمبر, اچھا جب ہاتھ ملا رہے ہیں تو لوگ پیغمبر کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں, یہاں تک کہ مدینے کا غریب ترین لوہا وہ بھی اس لائن میں کھڑا, اس کے قریب پیغمبر پہنچے اس نے بھی ہاتھ ملا, ہاتھ ملا کے وہ جھکنا جا رہا, مگر اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے کہ میں جھکوں مجھ سے زیادہ تیزی سے رسول جھکے اور وہ میرے ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں. ایک ایسا عجیب و غریب منظر, اتنی تیزی دکھائی پیغمبر نے جھکنے سے. مجھے ایک جملہ آتا کہ اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ شاید کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی پیغمبر کے پاس آیا اور اس نے پیغمبر کو سلام کیا, یعنی جیسے ہی کوئی مومن نظر آتا پیغمبر سلام پہ اتنی پہل کرتے ہیں اور اتنے جلدی کہ وہ تو سوچ کے آیا ہے کہ مجھے سلام کرنا ہے, اس سے پہلے ہی رسول کا سلام اس تک پہنچ جاتا. یہاں بھی یہی ہو. اب یہ منظر اس لیے بڑا عجیب بن گیا کہ اس مجلے میں کسی کے ہاتھ کو پیغمبر نے بوسہ نہیں دیا, اور بوسہ دیا تو ایسے آدمی کے ہاتھ کو کہ جس کی نمازیں مشہور نہیں ہیں, جس کے روزے مشہور نہیں ہیں, جس کا تقویٰ مشہور نہیں ہے. عام مومن گناہ بھی نہیں کرتا لیکن کوئی خاص اسپیشل مومن نظر نہیں آ رہا. رسول بوسہ دے رہا, کسی نے کہا اللہ کے رسول آخر وجہ کیا, اور ان لوگوں نے ذرا شرمندگی اور نفرت محسوس کی جن کے ہاتھ پیغمبر نے خالی ان سے ہاتھ ملا. پیغمبر نے کہا اس لیے کہ یہ آدمی حبیب اللہ, حبیب یعنی محبوب اللہ, یہ خود رسول کا لقب, رسول کا نام ہے حبیب اللہ. کہا اس لیے کہ یہ حبیب اللہ اللہ کا دوست, اللہ کا محبوب, میں نے چاہا کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے میں اس کے ہاتھ کا بوسہ. لوگ کیونکہ اللہ کے رسول یہ کیسے پتا چلا کہ وحی آئی؟ کہا نہیں, اس کے ہاتھ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حبیب.